السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
عمران خان کا حکومت سے مذاکرات معطل کرنے کا اعلان۔ امریکہ فریقین کے مابین کسی طرح کی بات چیت میں شامل نہیں ہے، سفارت خانے کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پارلیمان کے ایوان زیری میں وزیر اعظم کے استعفے اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
مغربی ایشیائی ملکوں میں عدم استحکام پر بھارت کا اظہار تشویش اور عالم عرب کے ساتھ مستحکم رشتوں کے قیام کے عہد کا یادہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، حماس نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں سے ان کے گروپ کے 3 سینئر کمانڈروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور انٹرپول نے کہا ہے کہ جنگجو اسلامی ریاست نامی گروپ سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط کوششوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے ایک امریکی صحافی کا سر قلم کیا ہے۔ افغانستان کے اٹارنی جنرل نے نیو یارک ٹائمز کے صحافی کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ سبھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پاکستان کے دوسری پارٹی کے سربراہ طاہر القادری نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے اور مذاکرات معطل ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے اسلام آباد سے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ وزیراعظم نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ السلام علیکم اشتیاق۔ ہلو، السلام علیکم اشتیاق۔
کے ایک گروپ سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ حکومت اس مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس سے ملک بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمان میں جو موجود 12 جماعتیں ہیں، ان میں سے 11 جماعتوں کی حمایت حکومت کو حاصل ہے، اس لیے وہ کسی بھی ماورائے آئین جو مطالبہ ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
اچھا، اس میں کتنی دیر تک ملاقات رہی اور کیا ماحول تھا، کچھ آپ کو اندازہ ہوا اور کچھ آپ نے معلومات حاصل کی؟ ہلو
جی، یہ جو مذاکرات، کیونکہ مشاورت کا سلسلہ وزیر اعظم کا جاری ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں انہوں نے اپنی جماعت کے رہنماؤں سے اور جو حزب مخالف کی پارٹیاں ان سے رابطے جاری ہیں، اسی لیے اسی ضمن میں انہوں نے صحافیوں کو بھی بلایا تھا اور ان کی رائے بھی اس معاملے میں جاننے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ کسی صورت بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اس سے ہر ممکن گریز کیا جائے گا جس طرح اب سے پہلے کیا جاتا رہا ہے۔ بنیادی طور پر رائے عامہ ہموار کرنے کے سلسلے میں ان کی یہ ملاقات اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اگرچہ کوئی نئی بات نہیں کی، لیکن ان کا کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی جب پارلیمان کا آج صبح اجلاس ہوا تو اس میں بھی ان کے حق میں قرارداد منظور کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے استعفے کا مطالبہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے جو بھی پارلیمان کے اندر جماعتیں ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح کی صورتحال میں استعفیٰ دے دیا گیا تو یہ ایک ایسی غلط روایت ہوگی جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔
اچھا، وزیر اعظم نے کیا کوئی اندیا دیا کہ یہ مذاکرات جو اب تعطل کا شکار ہو گئے ہیں یہ دوبارہ ہو سکیں گے، یا ان کی طرف سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟
جی، وزیر اعظم کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ مذاکرات کا ہی راستہ اپنایا جائے گا، اور ان کی کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس کی کوئی راہ نکلے گی۔ ابھی تک، اب سے کچھ دیر پہلے تک بھی حکومت کی جو کمیٹی ہے وہ اس ضمن میں کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ ہو سکے تاکہ یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکے، اور جو جو اور اس سلسلے میں سراج الحق اور جو دیگر رہنما ہیں ان سے مدد بھی لی جا رہی ہے.
تو کوئی اور رد عمل سامنے آیا ہے وزیراعظم کی اس مشاورت کا؟ باہر جب یہ خبر نکلی ہے تو یہ جو دھرنا دینے والی پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے یا کوئی اور سیاسی لوگوں کی طرف سے اس بارے میں؟
جو وزیراعظم کا یہ بیان کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, یہ بات تو آج صبح ہی سے کی جا رہی ہے, اور میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ پارلیمان کے اندر بھی ایک جو قرارداد منظور ہوئی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اس پر فوری رد عمل میں عمران خان نے تو پوری پارلیمان کو تنقید کا نشانہ بنایا اب جب وہ اپنے کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. تو حکومت کا موقف تو پہلے دن سے ہی یہ رہا ہے کہ وہ وزیراعظم کسی صورت مستعفی نہیں ہوں گے, اور حزب مخالف کی جو جماعت ہے جو دھرنا دی ہوئے ہیں وہ اس کیونکہ پارلیمان کی جماعتوں میں جتنی جماعتیں ہیں حکومت کو ان کی حمایت حاصل ہے, تو اب جو یہ جماعتیں دھرنا دی ہوئے ہیں یہ دیگر جو جماعتوں کے قانون ساز ہیں انہیں بھی اس پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں.
اچھا, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کیا حکومت اب کوئی کاروائی کرے گی یا ان کو اسی طرح بیٹھا رہنے دے گی؟
عمران خان اور طاہر القادری ان دونوں کی طرف سے آج اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ شاید حکومت کسی طرح کا کوئی کریک ڈاؤن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, کیونکہ آج وزارت داخلہ کی طرف سے جو اسلام آباد پولیس کے سربراہ ہیں انہیں تبدیل کیا گیا. اس کی کوئی وجہ تو نہیں بتائی گئی, لیکن ان دونوں جماعتوں کا الزام تھا کہ بنیاد شاید جو اس سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس تک یہ لوگ پہنچے ہیں اس دوران سابقہ جو آئی جی ہیں انہوں نے کسی طرح کی طاقت کے استعمال سے پرہیز کیا تھا. تاہم حکومت میں شامل جو وزراء ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو پرویز رشید نے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے جو میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا کہ جب سے یہ قافلے لاہور سے روانہ ہوئے اور ان کے اسلام آباد میں پہلے ایک دو مختلف مقامات پر دھرنوں اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچنے کے دوران کسی طرح کا طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا اور حکومت ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. اب بھی وزیر اعظم نواز شریف نے جو بات چیت کی ہے صحافیوں سے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ حکومت طاقت کا استعمال نہیں کرے گی, اس سے ہر ممکن گریز کیا جائے گا. جبکہ جو دوسری طرف جماعتیں جو دھرنا دی ہوئے ہیں اور وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے مطالبے کی منظوری یا جب تک ان کو قبول نہیں کیا جاتا وہ یہاں سے نہیں جائیں گے, تو اب اس وقت تو صورتحال کچھ دیر کے لیے ایک طرح کی ڈیڈ لاک کی سی شکار ہے, لیکن سیاسی رابطوں کی کوششیں بدستور جاری ہیں.
بہت شکریہ اشتیاق, ہم آپ سے پھر بعد میں بھی بات چیت کرتے رہیں گے اس بارے میں. یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق, جو بتا رہے تھے کہ وزیراعظم نے آج صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, جو کہ مطالبہ ہے ان پارٹیوں کا جو دھرنا دیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دینے سے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس پر قابو نہیں پایا جا سکے گا, اور انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پارلیمنٹ میں موجود اور پارلیمنٹ سے باہر سیاسی جماعتوں کی اکثریت کی ان کو حمایت حاصل ہے, اور انہوں نے یہ بھی اندیشہ دیا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جو دھرنا دیے ہوئے ہیں طاقت کا استعمال نہیں کریں گے اور ان کے خلاف کسی قسم کا کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا. اور دوسری انہوں نے یہ بات کہی کہ مذاکرات کی کوششیں جاری رہیں گی, حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات معطل کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہمیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے بھیجی تھی, وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کا عمل معطل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت طاقت کے استعمال کا ارادہ رکھتی ہے, جبکہ عمران خان نے امریکہ پر بھی الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. واضح رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے بدھ کو معمول کی پریس بریفنگ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نواز شریف 5 سال کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور امریکہ ان کے استعفے کے مطالبے کی حمایت نہیں کرتا. ادھر جمعرات کو امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں واضح کیا گیا کہ امریکہ اسلام آباد میں ہونے والے مظاہروں پر نظر رکھے ہوئے ہے. بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ تشدد سے باز رہتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں. بیان میں کہا گیا کہ پرامن مظاہرے اور آزادی رائے کا اظہار جمہوریت کا حصہ ہے, تاہم امریکہ فریقین کے مابین کسی طرح کی بات چیت میں شامل نہیں. سفارت خانے کے بیان کے مطابق تشدد اور نجی املاک یا سرکاری عمارتوں کی توڑ پھوڑ سیاسی معاملات کے حل کے لیے کسی طور قابل عمل طریقہ نہیں، تاہم امریکہ سیاسی عمل کی تبدیلی کے لیے کسی بھی ماورائے آئین اقدام کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تمام فریق اپنے اختلافات پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کریں، جس سے ملک کے جمہوری اداروں کی مضبوطی اور قانون کی عمل داری کو تقویت ملے۔ عمران خان نے وزیر اعظم کے استعفے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اپنے اس مطالبے کو منوائے بغیر احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں اور جمعرات کو انہوں نے ایک بار پھر لوگوں کو کہا کہ وہ ٹیکس ادا نہ کریں۔
پہلے تو کوشش کریں آج پہنچنے کی ادھر، لیکن جو نہیں پہنچ سکتے اپنے اپنے شہروں میں مظاہرے کریں، گھروں سے باہر نکلیں، کہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، سول نافرمانی کریں۔
بدھ کو تحریک انصاف اور حکومت کی ٹیموں کے درمیان ابتدائی بات چیت ہوئی تھی اور مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کی دوپہر ہونا تھا۔ حکومت کی ٹیم تو اس مقام پر پہنچ گئی جہاں بات چیت ہونی تھی، لیکن تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت کا رویہ جارحانہ ہے، اس لیے اس عمل کو معطل کیا جا رہا ہے۔
مذاکرات کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر حکومت اپنے رویے پر نظر ثانی کرتی ہے تو ہمارا رویہ مثبت پائیں گے، ہم مذاکرات کے لیے کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں، اور اگر وہ ایگریشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک سیاسی کارکن کے طور پر ہم جو اپنا دفاع کر سکتے ہیں کریں گے۔
وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ اب تک حکومت کی طرف سے دھرنوں میں شامل کسی کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا۔
جو ان کے دھرنے میں بیٹھا ہوا تھا ان میں سے کسی ایک بھی فرد کو حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، کوئی اس پہ زبردستی نہیں کی گئی، کہیں کسی کو کوئی لاٹھی چارج یا آنسو گیس یا کوئی دھمکی یا کوئی کچھ نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا کہ وہ تو ہنسی خوشی گانے بھی لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، ناچ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بلکہ خان صاحب تو کل سے کہہ رہے تھے کہ وہ جشن منا رہے ہیں، تو ان کے جشن کے عمل میں تو ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی۔
عمران خان اور طاہر القادری اپنے ہزاروں حامیوں کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ حکومت کے مذاکرات کاروں نے طاہر القادری کی جماعت عوامی تحریک کے رہنماؤں سے بھی بات چیت کی ہے۔ وفاقی وزراء کی طرف سے یہ بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اس ضمن میں کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی قومی اسمبلی نے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے اور اسمبلی کی تحلیل پر مبنی حکومت مخالف مظاہرین کے مطالبوں کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں جمعرات کو نواز شریف انتظامیہ کے اتحادی قوم پرست رہنما محمود خان اچکزئی نے ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ احتجاج کرنے والی حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے وزیراعظم کے استعفے اور اسمبلی کی تحلیل کے مطالبے کو مسترد کیا جائے۔ قرارداد میں تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک اور دیگر چند سیاسی جماعتوں کے اس مطالبے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ان جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے تقاریر میں توہین آمیز زبان استعمال کرنے کی بھی مذمت کی گئی۔ قرارداد پڑھتے ہوئے محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ یہ ایوان آئین کی بالادستی اور پارلیمان کی خود مختاری کو برقرار رکھنے کا عہد کرتا ہے۔ قرارداد کے پیش ہونے کے فوراً بعد ایوان میں موجود تمام اراکین نے اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف بھی موجود تھے، جو کہ گزشتہ 3 دنوں سے متواتر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ قرارداد ایک ایسے وقت سامنے آئی جب حکومت کی ایک اور اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ایوان زیری میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف قومی اسمبلی میں واضح بیان دیں کہ موجودہ کشیدہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا وزیر اعظم کے استعفے کو خارج امکان قرار دیتے ہوئے کہنا تھا،
ان کا الیکٹورل کالج تو ہم ہیں، ان کا الیکٹورل کالج کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہی شوڈ کنٹینیو۔ یہ جو ریزولوشن تھا یہ ایک قسم کا وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کا ووٹ تھا، تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کہیں، وائی شوڈ ہی ڈو؟ 38 آدمیوں کی ڈیمانڈ کے اوپر 300 سے زیادہ ووٹ لینے والا وزیر اعظم جو ہے وہ کہے جی کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، کیوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں میں ان کا ووٹر ہوں۔
احتجاج کرنے والی حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے مستعفی ہوئے بغیر حکومت سے مذاکرات آگے بڑھنا مشکل ہے۔ تاہم خواجہ آصف کا کہنا تھا،
یہ دستور ہے، پوزیشنیں لیتے ہیں فریقین جو ہیں وہ پوزیشن لیتے ہیں مذاکرات میں، اور پھر مذاکرات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان پوزیشن میں کوئی لچک پیدا ہو اور کوئی ایسا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈا جائے جس میں سب کی فیس سے ون۔
پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے اس سیاسی بحران کو حل کرنے پر زور دیتی آئی ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ کا کہنا تھا،
جمہوریت میں پیوٹل پوائنٹ اور جو فوکل پوائنٹ ہے وہ مذاکرات ہیں۔ ہم چاہے کسی کے ڈیمانڈ انریزنیبل بھی ہوں، لیکن مذاکرات کے ٹیبل پہ ان کو آمادہ کرنا یہ ضروری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو ٹویٹر اور فیس بک پہ چلتی تھی اس میں بھی کمی آئی ہے کیونکہ لوگ سمجھ گئے ہیں۔
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات نہ ہونے اور لاہور میں پولیس کی مبینہ فائرنگ سے سیاسی کارکنوں کی ہلاکتوں کے خلاف اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ پارلیمان کے سامنے دھرنا دے رکھا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے موجودہ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے فوجی مداخلت کو خارج الامکان قرار دیا ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قومی سلامتی اور خارجہ امور کے لیے وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے آج افغان سفیر کے ساتھ اپنی ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ ایک پرامن مستحکم اور متحدہ افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان پر زور دیا ہے کہ بے بنیاد الزام تراشی کی بجائے دونوں ملکوں کو سلامتی کے امور پر مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعرات کو دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر جانان موسیٰزئی سے ملاقات میں حالیہ دنوں میں افغان اداروں اور اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردی کی کارروائیوں، سرحد پار گولہ باری اور عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں وس ہونے کے الزامات کا تذکرہ کرتے ہوئے زور دیا کہ اس بارے میں کوئی ٹھوس شواہد ہوں تو ان کا پاکستان سے تبادلہ کرنا چاہیے۔ سرتاج عزیز نے اپنے ملک کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا پورے خلوص سے یہ ماننا ہے کہ ایک پرامن، متحد اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستانی عہدیدار کے بقول اس مقصد کے حصول کے لیے دونوں ملکوں کو بد اعتمادی ختم کرتے ہوئے ہم آہنگی کے ساتھ باہمی معاملات کو بامانی انداز میں دیکھنا چاہیے۔ افغانستان کی طرف سے ماضی میں بھی پاکستان پر افغان علاقوں میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے اور سرحد پار سے گولہ باری کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، جبکہ ان دشنام ترازیوں میں حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر تیزی دیکھی گئی۔ پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے متعدد بار یہ کہہ چکا ہے کہ سرحد پار افغانستان سے شدت پسند اس کے علاقوں میں ہلاکت خیز کارروائیاں کر کے فرار ہو جاتے ہیں، اور افغانستان کو ایسے اقدامات کرنے چاہئیں کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ دو ماہ پہلے پاکستانی فوج نے افغان سرحد سے ملحقہ شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک 600 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جن میں ایک بڑی تعداد غیر ملکی جنگجوؤں کی بھی بتائی جاتی ہے۔ پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ اس آپریشن سے راہ فرار اختیار کرنے والے شدت پسند افغان علاقوں میں جا سکتے ہیں، جس کے لیے کابل کو سرحد پر اپنی جانب نگرانی کے ٹھوس اور مؤثر انتظامات کرنے چاہئیں۔ جمعرات کو سرتاج عزیز نے بھی افغان سفیر موسیٰزئی سے گفتگو میں اس بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو سلامتی کے امور اور سرحدی نگرانی کی باہمی حکمت عملی پر عمل کرنا ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
صدر باراک اوباما نے یہ کہتے ہوئے اسلامک اسٹیٹ نامی عسکریت پسند گروپ کے ہاتھوں ایک امریکی صحافی کی ہلاکت کی مذمت کی ہے کہ امریکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو ہو سکا کرے گا۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
صدر اوباما امریکی ریاست میساچوسٹس میں اپنی تعطیلات گزار رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سخت لہجے میں یہ بیان اس وقت دیا جب امریکی انٹیلیجنس نے اس ویڈیو کے مستند ہونے کی تصدیق کی جس میں ایک جنگجو کو جرنلسٹ جیمز فولی کو قتل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
Today the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley by the terrorist group ISIL.
حالیہ ہفتوں میں اسلامک اسٹیٹ کی تنظیم جسے ISIL بھی کہا جاتا ہے شمالی عراق میں داخل ہوئی ہے۔ جنگجوؤں کو شمالی شہر اربل جانے سے روکنے کے لیے صدر اوباما نے حال ہی میں فضائی حملوں کا حکم دیا تھا، جس سے عراقی فوج کو، جن میں کرد لشکری بھی شامل ہیں، مدد ملی۔ ان فضائی حملوں سے عراقی فوجیں ملک کے سب سے بڑے ڈیم پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں، اور ان یزیدی پناہ گزینوں کو بچانا ممکن ہو سکا جو شمالی عراق میں سنجار پہاڑیوں پر پھنسے ہوئے تھے۔ جنگجو نے کہا ہے کہ فضائی حملوں کے جواب میں انہوں نے فولی کو قتل کیا ہے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکی جنگی کارروائی جاری رہے گی اور امریکہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں ضرور لائے گا۔
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people. We will be vigilant and we will be relentless.
انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے عوام کو تحفظ دینے کے لیے وہ کچھ کرے گا جو اسے کرنا چاہیے۔ ہم چوکنا رہیں گے، ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ اگر امریکیوں کو کہیں بھی نقصان پہنچایا گیا تو ہم وہی کریں گے جو انصاف دلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ صدر اوباما نے 40 سالہ آزاد جرنلسٹ فولی کی تعریف کی، جس نے ملک کی خانہ جنگی کے دوران شامی عوام کی اذیتوں کے بارے میں رپورٹنگ کی، اور جو 2 سال پہلے شام میں جنگجوؤں کے ہاتھوں اغوا ہوا اور اس کے بعد کہیں نظر نہیں آیا۔
جم فولیز لائف سٹینڈز ان سٹارک کنٹراسٹ ٹو ہز کلرز، لیٹس بی کلیئر اباؤٹ آئیسل۔
جم فولی کی زندگی اس کے قاتلوں کے مقابلے میں بہت ہی سادہ ہے۔ آئیسل کے بارے میں صاف کہنا چاہیے کہ اس نے شہروں اور دیہاتوں پر پرتشدد کارروائیاں کی ہیں اور بے گناہ غیر مسلح شہریوں پر بزدلانہ کارروائیاں کر کے انہیں ہلاک کیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے اس ہفتے جاری ہونے والی ویڈیو کی تصدیق کی، جس میں ایک اور لاپتہ امریکی جرنلسٹ اسٹیون سوٹلوف کو دکھایا گیا ہے۔ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے بدھ کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شام میں اسلامی شدت پسندوں کی طرف سے یرغمال بنائے گئے امریکیوں کو بازیاب کرنے کے لیے اسپیشل امریکی فورسز نے اس سال کے اوائل میں کارروائی کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات وکٹر بیٹی کی رپورٹ میں ندیم یعقوب کی زبانی۔
امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ نے شام میں دولت اسلامیہ سے منسلک ایک مخصوص گروہ کی جانب سے یرغمال بنائے گئے متعدد امریکیوں کو بازیاب کروانے کے لیے کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں فضائی اور زمینی کارروائی کی گئی جو ناکام ہوئی، اس لیے کہ اس مقام پر یرغمال موجود نہیں تھے۔ انسداد دہشت گردی کے امور سے متعلق امریکی صدر کی ایک معاون لیزا موناکو نے کہا ہے کہ موسم گرما کے شروع میں کیے جانے والے آپریشن کی اجازت صدر براک اوباما نے دی تھی۔ امریکی محکمہ دفاع اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بیانات اسی روز سامنے آئے جس روز صدر اوباما نے امریکی صحافی جیمز فولی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ منگل کو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں صحافی کو ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ صدر نے کہا کہ پوری دنیا کو جیمز فولی کے وحشیانہ قتل پر شدید صدمہ ہوا ہے، اور وہ دولت اسلامیہ یا ISIS کی قتل، اغوا، تشدد، خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور غلام بنا کر رکھنے کی کارروائیوں کی ملامت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، مشرق وسطی میں حکومتوں اور عوام کو خطے میں پھیلتے ہوئے سرطان کو روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ اس طرح کے غیر حقیقی نظریات کو واضح طور پر مسترد کرنا ہوگا۔ صدر نے کہا کہ 21ویں صدی میں دولت اسلامیہ جیسے تشدد پسندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ماری ہاف نے بدھ کے روز کہا کہ واشنگٹن نے خطے میں کئی اتحادیوں سے بات کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا، خطے میں کئی ممالک میں اس بارے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ مل کر دولت اسلامیہ کی فنڈنگ روکنے کے لیے کام کیا، غیر ملکی جنگجوؤں کے وہاں جانے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دولت اسلامیہ عراق و شام کو ملنے والی آکسیجن بند کی جائے، جس کی بدولت وہ پھلنے پھولنے میں کامیاب ہوا۔ مگر آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی کے سینٹر فار اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ کے سربراہ گریگ بارٹن کہتے ہیں کہ خطے میں دہشت گردوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور دولت اسلامیہ اپنے جنگجوؤں میں اضافہ کر رہی ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
امریکی اور برطانوی عہدیدار اسلامک اسٹیٹ کی اس ویڈیو کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں برطانوی لب و لہجے میں بات کرنے والے ایک عسکریت پسند کو اغوا شدہ امریکی صحافی جیمز فولی کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے. انٹرنیٹ پر منگل کے روز مذکورہ ویڈیو پوسٹ کرنے والے سنی انتہا پسند گروپ کا کہنا ہے کہ امریکی صحافی کا قتل عراق میں اس گروپ کی فورسز پر امریکی فضائی حملوں کا ایک انتقام تھا. گروپ نے ایک اور امریکی صحافی کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے قبضے میں ہے. لندن سے ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
ویڈیو کا عنوان ہے امریکہ کے لیے ایک پیغام. اس میں امریکی صحافی جیمز پولی کو ہتھ کڑیوں کے ساتھ صحرا میں گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے دکھایا گیا ہے. سیاہ لباس میں ملبوس اس کا نقاب پوش اغوا کار کیمرے کے سامنے برطانوی لہجے میں بات کرتا ہے.
This is James Wright Foley, an American citizen of your country.
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جیمز رائٹ فولی ہے، تمہارے ملک کا ایک امریکی شہری. تمہاری حکومت اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جارحیت میں پیش رہی ہے. کچھ سیکنڈ کے بعد قتل ہو جاتا ہے. یہ فوٹیج اتنی ہولناک ہے کہ اسے براڈ کاسٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد شام میں پکڑے گئے ایک اور امریکی صحافی اسٹیون سارٹلاف کو کیمرے کے سامنے لایا جاتا ہے.
The life of this American citizen Obama depends on your next decision.
Mr. Obama, اس امریکی شہری کی زندگی کا انحصار تمہارے اگلے فیصلے پر ہے. 40 سالہ جیمز فولی کو نومبر سن 2012 میں اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ اخبار گلوبل پوسٹ کے لیے شام میں ایک اسائنمنٹ پر تھا. اس کی والدہ نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے اپنی جان دنیا کو شام کے لوگوں کی مشکلات اور مصائب سے آگاہ کرنے کی کوشش میں قربان کی. کنگ کالج لندن کے انٹرنیشنل سینٹر فار دا اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن سے وابستہ شیراز مہر کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے پاس اور بھی کئی یرغمال ہیں.
Another 3 American nationals and at least 2 British nationals as well. So it clearly holds a number of Westerners, but it holds other people from other European countries.
مزید 3 امریکی شہری اور کم از کم 2 برطانوی بھی اس کے پاس ہیں. تو اس کے پاس واضح طور پر کئی مغربی باشندے ہیں، لیکن اس نے دوسرے یورپی ملکوں کے کئی دوسرے لوگ بھی یرغمال بنا رکھے ہیں. یرغمال بنائے جانے والوں میں صرف صحافی ہی نہیں بلکہ امدادی کارکن بھی شامل ہیں. اس لیے اس کے پاس اس حوالے سے بہت سے لوگ ہیں جنہیں وہ مستقبل میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. برطانوی عہدیدار سر قلم کرنے والے شخص کی شناخت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. مہر کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ لندن میں بہت دہشت پھیلا رہا ہے.
We have likely a British citizen beheading an American citizen in a Syrian conflict.
ہم نے اسی طرح شام کے تنازع میں ایک برطانوی شہری کو ایک امریکی کا سر قلم کرتے دیکھا تھا. اس لیے جب آپ ان سب واقعات کو ایک جگہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں اور یورپ بھر میں بھی اس بارے میں بڑا دباؤ آنے والا ہے کہ جو لوگ اس تنازع میں شامل ہونے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں انہیں روکا جائے. برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے جہادیوں سے مغرب کو لاحق خطرات کے بارے میں متنبع کیا ہے. ان کے الفاظ،
There are significant numbers of British jihadists inside these organizations learning skills.
ان تنظیموں کے اندر برطانوی جہادیوں کی ایک نمایاں تعداد موجود ہے جو عراق اور شام میں اپنے تجربات کے ذریعے وحشت اور بربریت سیکھ رہے ہیں. ان میں سے بہت سے جب برطانیہ واپس آئیں گے، اگر وہ کسی مرحلے پر واپس آ سکے، تو وہ یہاں ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. شیراز مہر کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے لڑنے والے غیر ملکی، خاص طور پر برطانوی جہادی، بدترین تشدد کے کچھ واقعات کے ذمہ دار رہے ہیں.
Earlier this year, British foreign fighters were involved with the execution of prisoners of war, members of the Syrian army.
اس سال کے شروع میں برطانوی غیر ملکی جنگجو ان جنگی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں ملوث تھے جو شام کی فوج کے وہ ارکان تھے جنہیں انہوں نے پکڑ رکھا تھا. اسلامک اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ وہ ہلاکت ان امریکی فضائی حملوں کا ایک انتقام تھی جو اس ہفتے اسٹریٹیجک اہمیت کے موصل ڈیم کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کردوں اور عراقی فورسز کی مدد کے لیے کیے گئے تھے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ گروپ کا خوفناک رد عمل اس چیز کا ثبوت ہے کہ امریکی مداخلت عسکریت پسندوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے اٹارنی جنرل نے نیو یارک ٹائمز کے صحافی کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے اخبار نے خبر شائع کی تھی کہ افغان حکومت کے طاقتور عہدیدار اقتدار پر قبضے کی دھمکی دے رہے ہیں تاکہ صدارتی انتخاب کے موجودہ نتائج کو توڑا جا سکے۔ بدھ کے روز ایک بیان میں افغان اٹارنی جنرل کے دفتر نے کہا کہ میتھیو روزنبرگ کا مضمون ملک کی سیکیورٹی اور قومی مفاد کے خلاف جاتا ہے۔ دی ٹائمز کا کہنا تھا کہ روزنبرگ کو پوچھ گچھ کے لیے منگل کے روز کابل میں طلب کیا گیا، لیکن ان نامعلوم حکومتی ذرائع کی شناخت نہیں بتائی جن کا حوالہ اس مضمون میں دیا گیا ہے۔ روزنبرگ نے کہا کہ اخبار ان کے ساتھ اس بات پر متفق ہے کہ اس ملک بدری کا محرک سیاسی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس اقدام کو افغان پریس کی آزادی کے لیے پیچھے کی طرف قدم قرار دیا اور اس کی مذمت کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ یہ اس سال میں چوتھی مرتبہ ہے جب کہ افغان حکومت نے اخبار کو دھمکی دی ہے یا اخبار کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی ہے۔ افغانستان میں موجود نیٹو فوجیوں کے لیے ایندھن لے جانے والے ایک ٹینکر پر پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈرائیور ہلاک اور کئی دوسرے افراد زخمی ہو گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغانستان میں تعینات بین الاقوامی اتحادی افواج کو ایندھن سپلائی کرنے والے دو آئل ٹینکروں پر پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں نے فائرنگ کی، جس سے ایک ڈرائیور ہلاک اور 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں سے ایک ڈرائیور کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مقامی حکام اور عینی شاہدین کے مطابق جمعرات کی صبح آئل ٹینکروں پر سر کمر کے مقام پر پہلے سے گات لگائے مسلح افراد نے خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس سے تیل لے جانے والی ان گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملہور بعد میں موٹر سائیکلوں پر وہاں سے فرار ہو گئے۔ خیبر ایجنسی کے علاقے سور کمر میں اس سے قبل بھی نیٹو افواج کے لیے رسد لے جانے والی اور افغانستان سے واپس آنے والی گاڑیوں پر حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ افغانستان تک رسد لے جانے والی گاڑیوں کے مالکان کے ایک تنظیم کے عہدیدار کہتے رہے ہیں ایسے حملوں سے ڈرائیور خوفزدہ ہے۔ افغانستان میں تعینات امریکی اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے لیے ایندھن اور رسد کی سپلائی کے لیے پاکستان کے دو زمینی راستے استعمال ہوتے ہیں، جن میں جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں چمن اور خیبر پختونخوا سے ملحقہ خیبر ایجنسی کا راستہ شامل ہے۔ زیادہ تر آمد و رفت خیبر ایجنسی کے راستے ہی ہوتی ہے۔ افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلا سے قبل بین الاقوامی افواج کا عسکری ساز و سامان بھی خیبر ایجنسی کی زمینی راستے سے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اسے متعلقہ ممالک کو بھجوایا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت نے پہلی انڈیا عرب میڈیا کانفرنس کے دوران مغربی ایشیائی ممالک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی پر اپنی تشویش اور عرب دنیا کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت نے مغربی ایشیائی ملکوں میں عدم استحکام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا کہ ان ملکوں میں انتہا پسندی اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جس سے معاشرے میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور اس کے اثرات علاقائی استحکام پر پڑ سکتے ہیں۔ وہ نئی دہلی میں پہلے انڈیا عرب میڈیا سمپوزیم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں مودی حکومت کی پالیسیوں کے تعلق سے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ بقول ان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے فلسطینی کاز کی مضبوط حمایت کی جائے۔ سشما سوراج نے عرب وفود سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قومی ترقیاتی اہداف اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے عالم عرب کے ساتھ بھارت کے رشتوں کی بہت اہمیت ہے۔ انہوں نے عالم عرب کے ساتھ، جس سے بقول ان کے بھارت کے صدیوں پرانے ثقافتی رشتے ہیں، تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مودی حکومت کے عہد کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کا قیام بھارت کے اسٹریٹجک مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت عرب بحریہ کے بعد کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ پختہ خیال ہے کہ عرب ملکوں کو کسی بیرونی مداخلت یا بیرونی ہدایت کے بغیر اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ انہوں نے غزہ میں سیویلین کی ہلاکتوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دونوں فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مسئلہ فلسطین کے جامع حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ سشما سوراج نے یہ بھی کہا کہ بھارت عالمی، علاقائی اور باہمی سطحوں پر فلسطینی کاز کو بھرپور سیاسی حمایت دینے کے ساتھ ساتھ فلسطین اور اس کے عوام کو ترقیاتی معاملات میں اقتصادی مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس موقع پر لیگ آف عرب اسٹیٹس کے میڈیا اور مواصلاتی سربراہ حیفا ابو غزالہ نے کہا کہ اس سال کے اواخر میں بھارت میں ہونے والی چوتھی عرب انڈیا پارٹنرشپ کانفرنس سے عرب انڈیا اقتصادی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس سمپوزیم میں بھارت کے علاوہ عرب ملکوں کے متعدد صحافیوں، نامہ نگاروں اور ایڈیٹروں نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
انٹرپول نے کہا ہے کہ جنگجو اسلامی ریاست نامی گروپ کی طرف سے ایک امریکی صحافی کا سر قلم کیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ ان غیر ملکی جنگجوؤں سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط کوششوں کی ضرورت ہے جو مشرق وسطیٰ کے جنگی علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گروپ نے جمعرات کے روز کہا کہ جیمز فولی کے قتل نے دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے اور یہ عراق اور شام میں لڑنے والے اسلامک اسٹیٹ نامی گروپ کی اخلاقی گراوٹ ظاہر کرتا ہے۔ بیان سے پہلے بدھ کے روز صدر براک اوباما نے انہی الفاظ میں اس قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اپنے ہم وطنوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے گا، باوجود کہ ایک اور اغوا کیے جانے والے صحافی کی زندگی کو خطرہ ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
جم فولیز لائف سٹینڈز ان سٹارک کانٹراسٹ ٹو ہز کلرز، لیٹس بی کلیئر اباؤٹ آئسل۔
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ جم فولی کی زندگی قاتلوں کی زندگی سے قطعی برعکس ہے۔ ہمیں آئی ایس ایل کے بارے میں واضح رہنا چاہیے، جو اسلامک اسٹیٹ گروپ کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے شہروں اور دیہاتوں کو رون ڈالا ہے، معصوموں کو قتل کیا ہے اور بزدلانہ تشدد سے غیر مسلح شہریوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ تھے صدر اوباما کے الفاظ۔ جنگجو گروپ اسلامک اسٹیٹ نے ایک ویڈیو میں فولی کو قتل کرتے دکھایا ہے اور یہ کہ ایک اور نامہ نگار اسٹیون سارٹلوف کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ پینٹاگون نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے فولی سمیت اسلامک اسٹیٹ گروپ کی حراست سے امریکیوں کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ترجمان جان کربی نے کہا کہ مشن ناکام ہو گیا ہے کیونکہ مغوی اس جگہ پر نہیں تھے جس کی نشاندہی کی گئی۔ حماس نے بتایا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں سے ان کے گروپ کے 3 سینئر کمانڈروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جمعرات کی صبح رفح میں بمباری سے 4 منزلہ گھر کو تباہ کر دیا گیا اور کم از کم 5 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے 2 کمانڈروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے جو محمد ابو شمالے اور رائد الاتار ہیں اور یہ اسرائیل کے خلاف بڑے دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار تھے۔ ترجمان نے کہا کہ ان کمانڈروں کے حملوں میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اور سن 2006 میں فوجی جیلاد شالد اغوا ہوا۔ جمعرات کے روز اسرائیل کے حملے ان 20 ٹھکانوں پر فضائی حملوں کا حصہ ہیں جو عسکریت پسندوں کی طرف سے راکٹ فائر کیے جانے کے جواب میں فلسطینی علاقوں پر کیے گئے۔ ایک روز پہلے اسرائیلی حملے میں حماس کے فوجی لیڈر محمد دیف کی بیوی اور شیرخار بیٹا ہلاک ہو گئے تھے، تاہم محمد دیف اس میں محفوظ رہے۔ یروشلم سے اسکاٹ باب کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز جنوبی اسرائیل میں درجنوں راکٹ گرنے کے بعد ان کی فورسز نے غزہ کی پٹی میں راکٹ کے تنصیبات پر بمباری کی۔ اسرائیل کے مطابق حماس کی طرف سے 200 سے زیادہ راکٹ اسرائیل پر داغے گئے، جس کے جواب میں ان کی فورسز نے غزہ میں 100 سے زیادہ راکٹ تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پیر کو امن مذاکرات ناکام ہونے کے بعد لڑائی میں شدت آئی ہے۔ حماس گروپ نے، جو غزہ کے علاقے کو کنٹرول کرتا ہے، اعلان کیا ہے کہ حماس کے 3 سینئر ملٹری لیڈر رات کے فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ جمعرات کے روز اسرائیلی فورسز نے بھی ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ بدھ کی رات سیکیورٹی وزراء سے ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ غزہ کے خلاف ان کا آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیلی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جاتا، حماس کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، اور اس وقت ہم ایک طویل مدتی عسکری مہم کی بات کر رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان سمی ابو زہری نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ دھمکیاں جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں اسرائیل کی غیر سنجیدگی کی عکاس ہے۔
وتهديدات لقادة حماس بالاغتيال تعكس مدى دموية۔
انہوں نے کہا کہ یہ دھمکیاں حماس لیڈرز کو ڈرا نہیں سکتی، بلکہ اس کے برعکس ہم اسرائیلی جرائم سے اپنے شہریوں کا تحفظ جاری رکھیں گے۔ دونوں فریق جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ مصر میں طویل مدتی جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات موصول ہوئی تھی، تاہم دونوں فریقوں کا اپنے مطالبات پر ڈٹے رہنا مذاکرات کی ناکامی کا وجہ بنی۔ حماس کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی ختم کرے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ میں تمام انتہا پسند گروپ غیر مسلح ہو جائے۔ 6 ہفتوں سے جاری اس لڑائی میں اب تک 2000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں کے مطابق اس میں بیشتر تعداد عام شہریوں کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے اب تک 64 فوجی اور 3 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تشدد، اشتعال اور جھنجھلاہٹ امریکہ کی وسط مغربی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن کے نواح میں سینٹ لوئی کے علاقے کو مسلسل اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ 9 اگست کو ایک 9 عمر غیر مسلح لڑکے کی پولیس افسر کی گولی سے ہلاکت کے باعث وہاں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس کو امریکہ کے اٹارنی جنرل کو 20,000 نفوس پر مشتمل اس آبادی میں بھجوانا پڑا۔ فرگوسن سے وائس آف امریکہ کی میلی ایلس کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
فرگوسن میں ایک ایسے وقت میں جب فسادات، لوٹ مار اور توڑ پھوڑ سے بحالی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پرتشدد مظاہروں نے پرامن مظاہروں کو مان کر دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں رضاکار اس تباہ حال علاقے کی صفائی میں مدد کر رہے ہیں۔ اس ریسٹوراں پر 2 بار حملے کیے گئے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور یہ لوگ یہاں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ قریب ہی اس غیر مسلح افریقی امریکی لڑکے مائیکل براؤن کی یادگار ہے، جسے 9 اگست کو ایک سفید فام پولیس آفیسر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ امریکہ میں ایک بہت ہی گہرا اور ناقابل حل مسئلہ بن گیا ہے۔ بشپ ایڈوین باس اور دوسرے مذہبی رہنماؤں نے قانون کا نفاذ کرنے والے ملک کے سب سے بڑے عہدیدار امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر سے بات کی ہے۔ ایف بی آئی شہری حقوق کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی تحقیق کر رہی ہے، اور مقامی اور ریاستی پولیس بھی اپنے طور پر تفتیش کر رہی ہے۔ ارما ڈوپری جیسے دوسرے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ان سے طاقت اور اختیار واپس لینے کے لیے پرعزم ہیں، اور یہ صرف پولیس افسروں کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پرامن مظاہرین کے حقوق کے خلاف ورزی کا الزام پولیس پر عائد کیا ہے، جسے وہ مسترد کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ہائی وے پیٹرول کے کیپٹن رونلڈ جانسن کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس تشدد کے ذمہ دار ایک چھوٹے سے گروپ سے مظاہرین کو تحفظ دینا ضروری ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ ایک شدید لڑائی کے بعد دونیتسک صوبے کے ایک اہم قصبے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے گیب جوزلو نے کیف سے اطلاع دی ہے کہ سیکیورٹی افواج کا کہنا ہے کہ وہ باغی دھڑوں کو لڑائی میں شکست دینے کے لیے نئے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات بہجت جیلانی سے۔
یوکرین کی قومی سلامتی کے ترجمان آندرے لیسینکو نے کہا ہے کہ فوج نے ایلوائس قصبے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے.
یوکرین
کی قومی سلامتی کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ کل اور آج کے دن یوکرین کی فوج مکمل طور پر قصبے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی. انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہر کو پوری طرح سے دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب شہر یوکرین کی افواج کے زیر کنٹرول ہے. لائسینکو نے ڈونیٹسک سے 40 کلومیٹر کی مسافت پر واقع اس قصبے کو علیحدگی پسند جنگجوؤں کے لیے ایک عام لاجسٹک اڈہ قرار دیا، جہاں ٹرینوں کی آمد و رفت اور بڑی شاہراہیں فراہمی کے ذرائع کا کام دے رہی تھیں. ترجمان نے کہا کہ علیحدگی پسند جنگجو علاقے میں یوکرین کی افواج کے خلاف جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے یوکرین کی فوج کی طرف سے لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک نئے حربے کا بھی ذکر کیا.
نارازی وانا پولیگایا تو میں شبو بلکواتی اسنونی
ترجمان لائسنگ کو کہتے ہیں کہ دراصل یہ قصبوں میں دہشت گردی کے مرکزی گروپوں کو روکنے کا عمل ہے. انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر دو اور پھر ایک ایک کر کے تباہ کرتے جاؤ. یوکرین کے کمانڈروں کا کہنا ہے کہ وہ ڈونیٹسک شہر میں باغیوں کے ایک کلیدی مرکزی اڈے کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، جبکہ لوہانسک صوبے میں بھی لڑائی جاری ہے. یہ مقام روس کے ساتھ سرحد کے قریب ہے. مقامی عہدیدار کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 روز میں 34 شہری لڑائی میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ کم سے کم 9 یوکرینی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں. کیف روس کو الزام دیتا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کو فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ماسکو اس سلسلے میں کسی انداز میں بھی اپنے ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے. برسرے پیکار دونوں فریق ایک دوسرے کو شہریوں کے اس قافلے پر حالیہ حملے کے لیے مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں جو میسور شہر لوہانسک سے واپس جا رہا تھا. اس حملے میں کم سے کم 17 افراد ہلاک ہوئے تھے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو آئندہ ہفتے بیلاروس کے دارالحکومت مینسک میں ایک سربراہی اجلاس میں ملاقات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کی بنیاد بننے والے کلیدی امور پر تبادلہ خیال کریں. ان میں مشرقی حصے میں جاری لڑائی اور روس کی طرف سے قدرتی گیس کی فراہمی سے متعلق تنازع بھی شامل ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
بہت سے ممالک میں حکمراں انٹرنیٹ پر پوسٹ کی گئی اس ویڈیو کی جانچ کر رہے ہیں جس میں 5 مردوں کو سمندر کی سطح پر تیرتی ایک الٹی کشتی کے کنارے پکڑے دکھایا گیا ہے، جن پر ایک بحری جہاز میں موجود قہقہے لگاتے افراد گولیاں چلا رہے ہیں. اس بارے میں اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
ویڈیو میں گولیاں چلتے اور بے بس مردوں کو اپنی ٹوٹی کشتی کے کنارے سے چمٹے ہوئے دکھایا گیا ہے. یوٹیوب کی ویب سائٹ پر جاری کردہ ویڈیو کا معیار بہت اچھا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں تحریر ہے کہ فجی کی مچھلیاں پکڑنے والی کشتی کے عملے پر فجی کے پانیوں سے دور گولیاں برسائی گئیں. تاہم بحر الکاہل میں واقع فجی کے جزیرے کے حکام اور اس کی بحریہ کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے مرد جن پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور جو خون میں لت پت ہیں، ان کا تعلق فجی سے نہیں ہے. انٹرپول نے وی او اے نیوز کو بتایا کہ فرانس میں واقع اس کے صدر دفتر نے متعدد رکن ممالک سے کہا ہے کہ وہ ویڈیو کے مصدقہ ہونے کے بارے میں مدد کریں، جس میں اس پر جاری کردہ تاریخ، مقام اور اس میں نظر آنے والے افراد کی شناخت شامل ہے. ویڈیو کا جائزہ لینے والے متعدد ممالک کے ماہرین یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ نظر آنے والے بے بس مرد جو شاید سب ہلاک ہو چکے ہیں، بظاہر ان کا تعلق خلیج عرب کے علاقے میں مشرقی افریقہ کے کسی ساحلی خطے سے ہے. ہیومن رائٹس ایٹ سی نامی غیر سرکاری تنظیم کے بانی اور سمندری امور کے ایک کوہنا مشق وکیل ڈیوڈ ہیمنڈ نے بھی اس ویڈیو کا جائزہ لینے کے بعد اسے 5 افراد کی سراسر غیر قانونی بغیر کارروائی کے سزائے موت قرار دیا ہے. ہیمنڈ کا کہنا ہے، اس فوٹیج کے اصلی ہونے کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. جب یہ فوٹیج بنائی گئی، اس کا سیاق و سباق اور وقت در حقیقت اس معاملے میں اہمیت نہیں رکھتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں ایک مچھلی پکڑنے والے رجسٹرڈ جہاز سے قتل کی کارروائی کی گئی ہے. 10 منٹ طویل ویڈیو میں 3 بڑے بحری جہازوں کو ایک چھوٹے جہاز کے گرد چکر لگاتے دکھایا گیا ہے. برٹش رائل میرینز کے ممتاز افسر ہیمنڈ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے اور جہاز میں موجود دیگر افراد کی شناخت شاید کبھی نہ ہو سکے، لیکن کشتی کے مالک کو اس کی ذمہ داری اٹھانے کا سامنا کرنا ہوگا. ہیمنڈ کہتے ہیں، کشتی کا مالک ایک لائسنس یافتہ کپتان ہوگا یا اسے لائسنس یافتہ کپتان ہونا چاہیے. اس کا اندراج کشتی کے مالک کے ساتھ ہوا ہوگا، اس لیے اس کی شناخت معلوم کرنا خاصا آسان ہوگا۔ میڈیا رپورٹوں میں فجی پولیس کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ ویڈیو ایک یونیورسٹی کے طالب علم کو فجی کے دارالحکومت میں ایک ٹیکسی میں پڑے ٹیلی فون پر ملی، جو کہ فشنگ بوٹ کے عملے کا کوئی ایشیائی رکن تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صومالیہ میں امن اور استحکام کے قیام کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے امریکہ نے صومالیہ کی حکومت کے ان منصوبوں کے لیے مزید امداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے جو صومالیہ کے دفاعی شعبے کی اصلاح اور ترقی کے لیے بنائے جائیں گے۔ 5 اگست کو دونوں حکومتوں کے نمائندوں نے واشنگٹن میں ملاقات کی اور پولیس کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تقریباً 10,90,000 ڈالرز کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اور صومالیہ کی وفاقی حکومت مل کر جرائم کی بے حکمی اور مؤثر روک تھام کے لیے پولیس اہلکاروں کی صلاحیت بڑھانے پر کام کریں گے۔ یہ معاہدہ صومالیہ کے دفاعی شعبے کی ترقی کے لیے ہونے والے ایک سابقہ معاہدے کا اگلا مرحلہ ہے، جس کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کے بین الاقوامی منشیات اور قانون پر عمل درآمد کے محکمے نے مدد فراہم کی تھی۔ اس معاہدے کا اصل مرکز صومالیہ کی قومی پولیس فورس میں مجرمانہ تفتیش کے شعبے میں بہتری لانا ہے، تاکہ پیچیدہ جرائم کی تفتیش اور عدالت میں چلائے جانے والے مقدمات کی تیاری کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے۔ 2 سال پہلے صومالیہ میں ایک نئی وفاقی پارلیمنٹ اور اسپیکر کا انتخاب ہوا تھا۔ ملک کی قومی آئینی اسمبلی نے ایک عارضی آئین اختیار کرنے، نئے صدر کا انتخاب کرنے اور نئے وزیر اعظم اور کابینہ کے ناموں پر اتفاق کر کے ملک میں سیاسی تبدیلی کا عمل مکمل کیا تھا۔ صومالیہ میں سرکاری ادارے ابھی مضبوط ہو رہے ہیں اور پولیس اور عدالتوں جیسے اہم اداروں کے لیے بین الاقوامی امداد سے ان کی کارکردگی بڑھائی جا سکے گی۔ ایک اور اہم نقطہ جس پر توجہ رہے گی وہ ہے انسانی حقوق کا احترام۔ صومالیہ میں جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے، استحکام قائم کرنے، دفاعی شعبوں کو مضبوط بنانے اور صومالی عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے امریکہ صومالیہ کی حکومت کی کوششوں میں بھرپور مدد کرے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
فلم دیکھیے اور آئی ڈی پیز کی مدد کیجیے، تفصیلات فکرو فن میں۔
تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے، تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے راستے۔
پنجاب کے سینما ہالز میں فلم دیکھنا شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کی مدد کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا ہے۔ یہاں ہر فلم دیکھنے والا مدد کی غرض سے ایک ٹکٹ پر 20 روپے زائد ادا کر رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بڑی رقم جمع ہو جائے گی جو بے گھر افراد کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگی۔
میری وردی پہ میڈل بہت لگے پر داغ صرف ایک، پتہ نہیں کون ہے، کہاں ہے، صرف اس کا نام پتہ ہے، ڈیویل۔
اب سوال یہ ہے کہ صرف پنجاب ہی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ پورے ملک کے باکس آفس کلیکشنز میں پنجاب کا حصہ 50% ہوتا ہے، لہٰذا پنجاب نقل مکانی کرنے والے افراد کی مالی معاونت میں پیش پیش ہوگا۔
تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے، تو ہی تو ہر جگہ آج کل کیوں ہے راستے ہر دفعہ صرف تیرا پتا مجھ سے پوچھے بھلا کیوں ہے
مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس کا کریڈٹ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور چیئرمین سینما آنرز ایسوسی ایشن زوریز لاشاری کو جاتا ہے، جنہوں نے بے گھر افراد کی مدد کے لیے اس خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ پنجاب بھر کے فلم بین 30 ستمبر تک سینما گھر کے ہر ٹکٹ پر 20 روپے زائد ادا کریں گے۔ پنجاب کی عوام کو مدد کرنے کے جذبے کے تحت ہی اضافی رقم کی ادائیگی پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہیں سے بھی اس کی مخالفت نہیں کی گئی۔
Too much fun.
گوگل کے پاس ہر چیز کا جواب مل جائے گا، لیکن اس کا نہیں۔ میری لائف کی سب سے بڑی ٹریجڈی۔
زوریز لاشاری کے نمائندے کا کہنا ہے کہ سنگل سکرین سینما ہو یا ملٹی پلیکسز، ٹکٹ کی قیمت سب کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ سینما انڈسٹری کی جانب سے آئی ڈی پیز کی مدد کا اعلان خود انڈسٹری کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
یہ شائنا بھی کیسا لڑکا لے کے آ رہی ہے، لوگوں کو مارتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔
ہتھ کڑی پہنا کے لے کے چلو، اس میں کک ہے۔
جیل جا چکا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔
صبح سے 9 بھاشا چینج کر چکا ہے صاحب جی۔
نین ارجن گیا ٹوائلٹ کے للی،
بار بار بولتا ہے ہندی بولنے سے میرے کو کک نہیں لگتی، کک نہیں لگتی۔
یہ کیا ہوتا ہے کک؟
اپنی کک کے لیے تم کس کی بھی جان خطرے میں ڈال سکتے ہو۔
وہ جینا بھی کوئی جینا ہے جس میں کک نہ ہو پگلی۔
ان کا مزید کہنا ہے کہ فلم ایگزیبیٹرز ان دنوں سلمان خان کی فلم کک کی کھڑکی توڑ کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
سلمان خان کی فلم کی غیر معمولی کامیابی سے ویران پڑے بہت سے سینما گھروں کی رونقیں اور گہما گہمی بحال ہو گئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ان رونقوں میں آنے والے وقت میں مزید اضافہ ہوگا۔
ابھی عید آ رہی ہے اور وہ اپنی عیدی لینے ضرور آئے گا۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ روزمرہ کے معمول میں سبزیوں اور پھلوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا صحت کی ضمانت ہے۔ یہ نتیجہ انہوں نے ایک مطالعاتی جائزے سے اخذ کیا، جس میں کہا گیا کہ خوراک میں زیادہ پھل اور سبزیاں شامل کر کے انسان بآسانی دل کے امراض کو دور رکھ سکتا ہے۔ اسی تحقیق میں 8 سال سے زائد ایسے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جنہوں نے پھل اور سبزیوں کو اپنی خوراک کا لازمی جز بنایا تھا۔ یہ تحقیق 4 برس سے 24 برس تک جاری رہی، اور اس دوران 56,000 افراد کی موت واقع ہوئی۔ یہ تحقیق امریکہ، ایشیا اور یورپ میں کی گئی۔ ماہرین کے مطابق ایسے افراد میں جنہوں نے اپنی روزمرہ خوراک میں پھل اور سبزیوں کو شامل نہیں رکھا تھا، ان لوگوں کی نسبت مرنے کی شرح 5% زیادہ تھی جو دن میں کم از کم ایک مرتبہ پھل یا سبزی کھاتے تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ روزانہ پھل اور سبزی کی مقدار بڑھانے سے شرح اموات میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ پھل اور سبزیوں کو خوراک میں شامل کرنے سے دل کے امراض سے چھٹکارا تو مل جاتا ہے، مگر پھل اور سبزیوں سے کینسر سے بچاؤ کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اس تحقیق میں جن افراد سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، ان میں ان کی عمر، وزن، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی جیسی عادات کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی میں مبتلا افراد وقت سے پہلے مر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پھلوں اور سبزیوں میں وٹامنز، ریشا اور نباتات پائی جاتے ہیں جو انسان کے جسم میں خون کے دورانیے کو بہتر بناتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں کھانے سے بلڈ پریشر کی شکایت بھی کم ہو جاتی ہے، اور خون میں شوگر کی مقدار بھی مناسب رہتی ہے، جس کے باعث ذیابیطس کی بیماری سے بچاؤ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.voanews.com/urdu۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد ہمارا پروگرام ہوگا ان دی نیوز۔ جسے آج پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلیٹن.